وہاں سے مشکل ہو تو یہاں ان کو جگہ دے دو, ان لوگ ایک آدمی کو جگہ یہاں دے دو. اپنے بندوں کو دعا سکھائی جس کو آپ رات دن مانگتے ہیں. میں آج اسی دعا کی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا دعا ہے؟ بہت ہی عام ہے, ہر مسلمان تقریباً اس دعا کو مانتا ہے. ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار, کیوں وہی مانگتے ہیں نا. اور حج کے زمانے میں بھی غروق نعمانی سے حجر اسود تک کے درمیان میں یہ دعا مانگی جاتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب, ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجئے. پھر اور کیا چاہیے بھائی؟ جس کا پردیس بھی بن جائے اور وطن بھی بن جائے تو پانچوں بھی یا جی میں. دنیا کیا ہے؟ پردیس. یہاں بھی بھلائی مل جائے اور آخرت میں بھی بھلائی مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور پھر جہنم سے بھی نجات, وقنا عذاب النار. لہذا اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں, تفسیر المعانی سے, جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے. اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں اتنی عمدہ تفسیر دنیا میں نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر پر عاشق تھے. تفسیر بیان قرآن دیکھیے آپ کا, اسی سے زیادہ لیا گیا ہے. حالانکہ بے حد کم غریب آدمی تھے پڑھنے کے زمانے میں, یہ مفتی بغداد بھی ہے, مگر پڑھنے کے زمانے میں اتنے کمزور غریب تھے. فرماتے ہیں میرے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا. لیکن غریب بس جس کو اللہ چاہے, پھر اتنا بڑا اونچا درجہ دیا کہ بڑے بڑے مالدار ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. جس کی غریبی, ایک شعر بڑا پیارا یاد آ گیا اس وقت, زبردست شعر یاد آ گیا آپ لوگوں کی برکت سے. سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا, بعض بچے ابتدائی زمانے میں غریبی اور بڑی مشقت اور بڑی تکلیفوں سے زمانہ گزارتے ہیں, اللہ ان کو پھر بہت سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیتا ہے. سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. ارادوں سے کیا مراد ہے؟ کہ جو چیز ٹھان لے اس پر قائم رہتا ہے. بیگن کی طرح, تھالی کا بیگن کہتے ہیں نا, جدھر چاہو الٹ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے پر قائم رہتے ہیں. نیک جس چیز سے توبہ کر لیجیے, جان دے دیجیے مگر مالک کو ناراض نہ کریں. اگر حیادار آپ بنتے ہیں, جس شخص کو یہ احساس ہو کہ میں شریف زیادہ ہوں اور حیادار ہوں اور میں ایک مہذب انسان ہوں, اپنے خاندانی لحاظ سے بھی سارے دنیا کے با حیا لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. ورنہ سمجھ لیجیے اس سے بڑھ کر بے حیا کوئی نہیں ہے بے شرم جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ, حقیقت حیا کیا چیز ہے جو محدثین نے لکھا ہے؟ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ, حیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا ہے تو نہا کا, کہ تمہارا مولا تم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. تمہارا مولا آسمان والا, اے زمین والوں غور سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. اس کو کہتے ہیں شرم و حیا. اپنے سر پر جوتے لگاؤ جو رات دن نالاتی اور نافرمانی میں مبتلا ہے. اور اگر انہیں کوئی ذرا سا کہہ دے تو وہ ہماری توہین کر دیا, ارے تم تو خود اپنے کو رات دن ذلیل کر رہے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ عزت اسی کو دیتا ہے جو تقویٰ سے ہوتا ہے. کچھ خاندان واندان کام نہیں آتا. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو جوتے پڑے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. تقویٰ والا وہی ہے, چاہے غریب ہو, مسکین ہو, دبلا پتلا کمزور ہو, لیکن تقویٰ سے رہتا اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وہ تو پھینسے کی طرح موٹا ہو, بہت قیمتی لباس پہنتا ہو, شاندار موٹر پر چلتا ہے, مگر خدا تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے. اس کو لات ملیں گے, بھوسے ملیں گے. عزت کبھی نہیں مل سکتی گنہگار کو, یاد رکھو اس کو. عزت لازم ہے تقویٰ والوں کے لیے اور ذلت لازم ہے گنہگاروں کے لیے. ہر نافرمان کو ذلت کا عذاب لازم ہے, الا ان یتوب, مگر توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ خدا اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو تو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ جب آپ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار مانگے تو میری گزارش آپ کو یاد آ جائے کہ میں خدا تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں. اب سنیے حسنہ کیا چیز ہے, کتنی نعمتیں اس حسنہ میں داخل ہیں. دنیا اے خدا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, لیکن دنیا کی بھلائی میں سے کیا کیا چیزیں. اب سنیے, اور یہ جو تفسیر کر رہا ہوں صحابہ کی بتائی ہوئی ہے. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے. دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ ہم عافیت سے رکھیں, اور عافیت کے کیا معنی ہیں کہ دنیاوی جسمانی مصیبت بھی نہ ہو اور کسی معصیت میں ابتلا نہ ہو, پھر وہ عافیت میں ہے. کھا کھا کے مطمئن ٹھنڈا ہو اور شاندار ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے, یہ عافیت میں نہیں ہے. جو مصیبت میں بھی مبتلا نہ رہے اور معصیت میں بھی مبتلا نہ رہے, اور اگر مصیبت میں مبتلا ہے لیکن معصیت میں مبتلا نہیں, یہ بھی عافیت میں ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آیا ہے, بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے دریا کے کنارے, سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو بخار چڑھ گیا تو اس ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کی تعویذ سے سب کا بخار اترتا ہے. فرمایا شکر ہے کہ میں بخار میں مبتلا ہوں لیکن کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں, کیونکہ بخار نزلہ زکام کوئی تکلیف سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, درجہ بلند ہو جاتا ہے, اور نافرمانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجہ بلند ہوتا ہے یا جوتے پڑتے ہیں. سب سے بڑا عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس ظالم سے بڑھ کر کون بد نالائق و محروم ہے جس سے اس کا مالک اتنے بڑا قدرت والا اور محسن اور رب العالمین نظر پھیر لے. کیا زندگی ہے اس ظالم کی, واللہ کہتا ہوں مجھے اتنا غم ہوتا ہے خدا تعالیٰ مجھ کو, میری اولاد کو, اور آپ سب کو, آپ کی اولاد کو ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی میں نہ جینے دے, ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے. ایک شعر اپنا پرانا یاد آ گیا اس وقت, جمیل صاحب غور سے سنیے. اللہ جو اپنے فرما بردار کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت اس کے دل کا کیا عالم ہوگا, اور جس کو غضب کی نظر سے دیکھتا ہے, جس کے دل پر خدا کی لعنت اور غضب برستا ہے, اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. دونوں عالم کو میں نے بیان کیا, میں نے دونوں عالم کو بیان کیا. ایک وہ شخص جو اللہ کی فرما برداری میں اللہ اللہ کر رہا ہے, خدا کو خوش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی خوشی کی ضمانت اور کفالت کو قبول فرماتے ہیں, اور جس کو اللہ خوش کرتا ہے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. ساری دنیا کے سلاطین اس کے عالم کو نہیں پہچان سکتے, سارا عالم اس کے دل کی خوشی کے عالم کو نہیں سمجھ سکتا, الا وہ جس کا دل اللہ خوش کرتے ہیں. اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا, اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا. لہذا آپ شعر میرا سنیے. یہ حالت پہلا مصرع کیا ہے, جس نے خدا تعالیٰ کو خوش رکھا ہے گناہ سے اپنے کو بچائے گا, اور گناہ چھوڑنے کے غم میں بھی مبتلا ہو بلا سے کوئی فکر کی بات نہیں, وہ غم مبارک ہے جو اللہ کے راستے کا ہوگا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, پہلا مصرع ہے, جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. پیار سے آپ نے دل کو دیکھا اپنی رحمت سے, جس دل کو وہ تو باغ و بہار ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاما ہو گیا. اسی لیے گنہگاروں کی دل کی اس سے پوچھو کہ دل پر کتنی ان کی بے کیفی. ہمارے میر صاحب کا ایک شعر ہے جو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں انہوں نے کہا تھا, یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے وسیع, یعنی دل کی فضا وسیع گناہ کے بعد تنگ ہو جاتی ہے, دنیا اسے اندھیری معلوم ہوتی ہے, اپنی زندگی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے انسان. کتنے لوگوں نے آخر میں پریشان ہو کر پھر کیا حرام موت مر گئے. مگر حرام موت پر بھی شاعر نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, جب قبر میں بھی ڈنڈے پڑنے لگے اب کہاں جاؤ گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خیر اب آپ تفسیر سنیے, تاکہ جب دعا کریں ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, اے خدا ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما, تو آپ 12 نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں. اس حسنہ کی تفسیر میں 12 نعمتیں شامل ہیں. اب گنیے, آج روح المانی میرے ہاتھ میں ہے مگر عربی زبان میں ہے, دیکھ لو اس کو, مگر اس کا ترجمہ اختر پیش کرے گا آپ. نمبر ایک عافیت, جس کو آپ نے ابھی سمجھ لیا. نمبر دو بقدر ضرورت رزق و روزی, کہ کسی کا محتاج نہ ہو, بقدر کفاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے, اللہم ارزقنی علی محمد قوتا و کفافا, یعنی میری اولاد کو اتنا دے دے جس سے کافی ہو جائے, کسی کی محتاج نہ رہے, مگر زیادہ مالداری نہیں مانگی. تو دو ہو گئی نا بھائی. اب تیسری کیا نعمت ہے, المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی. دیکھا آپ نے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے چکر میں, میاں اگر نیک بیوی ہے تو وہ حسنہ کی تفسیر ہے. تمہارے گھر میں قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر موجود ہے, اگر نیک بیوی ہے تو سمجھ گیا آپ لوگ. ہاں, یہ نیک بیویاں کیا ہیں, اس آیت کی تفسیر ہے. المرۃ الصالحہ, نیک بیوی. کئی نعمتیں ہو گئی. نمبر چار, علم دین. جاہل نہ رہے, علم دین سیکھے, چاہے مدرسے میں عالم بنے, چاہے علماء کی صحبت میں اور دینی کتابیں پڑھ کر. بہشتی زیور ہی پڑھ لے تو آدھا مفتی ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر بہشتی زیور پڑھ کر اردو میں اسے یاد کر لے تو آدھا مفتی بھی ہو جاتا. چار ہو گئی نا بھائی. اور توفیق عبادت, علم ہے عبادت نہیں کرتا, اپنے علم پر عمل نہیں کرتا, تو سمجھ لو عبادت کی توفیق بھی حسنہ ہے. جو خدا تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہے وہ حسنہ نہیں؟ کتنا بڑا خوش نصیب کہ اپنے معبود کی عبادت میں, مالک کی عبادت میں لگا ہوا. پانچ ہو گئی نا. والمال الصالح, اور مال ایسا جو حلال ہو, رزق حلال جس کو کہا. طیب, پاکیزہ مال, یہ نہیں کہ وہ گڑبڑ والا مال, کالا دھن نہیں. لیکن کالا دھن کی تفسیر بتاؤں گا. بعضی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے نزدیک ہوتی ہیں مگر علماء سے پوچھ کر کے کام کرو. علماء دین جس کو کہتے ہیں وہ ہے اصل میں. یار, حکومت مفتی نہیں ہے, مفتی علماء دین ہے. پھر نعمتیں ہوگی بھائی, چھ ہو گئی. وہ اولاد الابرار, الاولاد الابرار, دیکھو علم نام داخل ہے اس میں. یہ ویسی عربی نہیں جیسے دل روڈ میں ایک ہوٹل ہے اس کا نام ہوٹل المشائخ. وارے بھائی واہ, کہیں عربی میں تے بھی ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کیا یہاں مشائخ لوگ کھاتے ہیں کیا؟ ہوٹل المشائخ یہ کوئی عربی ہے؟ مضاف تو میں ٹے آ گیا اور مضاف پہلے عربی ہے. جہاں ٹے ہوتا ہے وہاں عربی نہیں آ سکتی. تو الاولاد الابرار, اولاد الابرار کیا مطلب؟ نیک بچے اگر ہو جائیں, لائق اولاد ہو جائے, سبحان اللہ, یہ بھی حسنہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. سب لوگ شکر ادا کرو جس کو لائق اولاد مل جائے. اور لائق اولاد کب بنتی ہے؟ جب لائقوں کی صحبت میں ان کو لے جاؤ گے. خود تو بابا پہنچتے ہیں ہر دینی مجلس میں, اولاد اپنی ٹیڈی بنی ہوئی ہے اور ادھر سے ادھر پھرتی, کبھی ان کے کان میں نہیں کہتے کہ بیٹا کچھ دیر کے لیے صالحین کی مجلس میں چلو. یہ بابا کی داڑھی صالحین کے صدقے میں ہے, تم بھی آنا جانا رکھو انشاءاللہ تعالی صالحین کی برکت سے. لائقوں کی برکت سے نالائق لائق بن جاتے ہیں. لہذا تفسیر روح المانی میں فرمایا کہ جس کا قلب سلیم ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے, الذي يرشد بنيه الى الله, جو اپنی اولاد کو نیک بنائے, دوزخ سے بچائے, تب سمجھ لو اس کا ایمان دوزخ پر آئے. اور اگر خود تو ہر وقت کانپ رہا ہے لیکن اولاد جو ہے جو چاہے وی سی آر دیکھے, سنیما دیکھے, پکچر دیکھے, نماز پڑھے نہ پڑھے, کبھی کچھ نہیں کہتا کہ اولاد ناراض ہو جائیں گے تو میری روٹی بوٹی بند کر دیں گے. ادب اکرام محبت سے کہو, لاٹھی نہ مارو بھائی, کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے. بس پیار و محبت سے کہو کہ بھئی ہمیں چلو آج فلا مجلس میں کچھ دین کی بات سن لوں. جمعے کے دن عموماً چھٹی بھی ہوتی ہے. تو اولاد الابرار الاولاد الابرار ال الف لام داخل ہے اس پر الاولاد الابرار یہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کی تفسیر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی عطا فرما دی. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, یہ دنیا میں حسنہ کی تفسیر ہے. پھر سے سن لیجئے قرار صاحب, دنیا میں حسنہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کی آج تفسیر پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک عافیت, نمبر دو بقدر ضرورت روزی, نمبر تین نیک بیوی, نمبر چار علم دین, نمبر پانچ عبادت کی توفیق, نمبر چھ رزق حلال, نمبر سات نیک لڑکے. الاولاد الابرار, الاولاد الابرار. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ثناء الخلق, اور مخلوق میں رسوا نہ رہے. ارے سال صورت ہی صورت ہے, گول ٹوپی دیکھ لو, لمبا کرتا, یہ بڑی داڑھی, مگر آپ ان کی حقیقت سے واقف نہیں. اس سے پناہ مانگو, خلق میں رسوائی سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بکا من خزی دنیا و خزی الاخرہ. اے خدا ہم پناہ چاہتے دنیا کی رسوائی سے بھی, قیامت کی رسوائی سے. اس لیے تفسیر حسنہ میں ثناء الخلق ہے کہ مخلوق ہیں ماشاءاللہ, کیا کہنا ہے, بڑے نیک بندے ہیں. اور ارے بھائی بڑے کاٹو ہیں, خطرناک, بہت ہی مغلوب الغضب شخص ہے, ہر آدمی اس سے خائف رہتا ہے. یہ حالت خطرناک. یا برائیاں لوگ کرتے رہے تو مخلوق میں ذلیل ہونا کوئی نعمت ہے؟ یہ بتاؤ بھائی. لہذا اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی, ثناء الخلق, خلق میں اس کی تعریف ہو. نعمتیں ہو گئی آٹھ ہو گئی, اور صحت, ہاں تندرستی بھی حسنہ میں داخل. اور وہ نصرت والا آدا, اور دشمن پر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دشمن پر کر کے غالب کر دیتا, یہ بھی حسنہ میں ہے. وہ نصرت والا آدا, اور آدا میں شیطان و نفس بھی ہے. جو شخص شیطان و نفس سے مغلوب رہتا ہے یہ حسنہ سے محروم, دشمن سے مغلوب, دشمن پر غلبہ ہو جائے شیطان و نفس پر. لاکھ یہ الیکشن میں ہم سے ووٹ مانگے, نفس شیطان سے کہہ دو کہ ہم تو ووٹ اللہ اور رسول کو دیں گے, میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کام میں کروں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ کروں گا. نفس شیطان دشمن, دشمن کو کہیں ووٹ دیا جاتا ہے, اس کو دیکھ کر تو ووٹ میں ہو جانا چاہیے. دشمن کو دیکھ کر ووٹ میں چھپ جاؤ, سمجھ گئے؟ ہاں. کئی نعمتیں ہو گئی, دس. والفہم فی کتاب اللہ, اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اس کو فہم عطا ہو جائے. فہم کیسے ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے بھی بیٹھ کر کے, آپ نے فرمایا تم تلاوت نہیں کرتے ہو؟ وہ ترقو کا قائمہ, اور لوگوں نے آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اور چلے گئے منڈی میں, گلہ آ گیا اس کے پیچھے لگ گئے, میرے نبی کو کھڑا چھوڑ دیا. تو معلوم ہے آپ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہے تھے. دیکھو قرآن کی بات کی سمجھنے کی فہم ہونی چاہیے. والفہم فی الدین ہے. ایسے ہی ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی, آپ نے فرمایا کہ بھائی تم استغفار کرو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, یرسل السماء علیکم مدرارا. بارش, ایک نے کہا بارش نہیں ہوتی, آپ نے فرمایا استغفار کرو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو استغفار کرے گا مجھے راضی کر لے گا, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا, ہم اس کو بارش عطا کر دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا, یرسل السماء علیکم مدرارا. دوسرے نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہوتی, اور تم بھی استغفار کرو کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ يُسْلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور ہم تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے اولاد بھی بڑھا دیں گے. تو مال والا تنگ دست جو آیا اس کو بھی وہی بتایا, اولاد کی جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو بھی یہی بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے, اپنے رب کو خوش کر لو گے, گناہوں سے معافی مانگ لو گے, تو ہم تمہیں کیا کریں گے, بارش بھی دیں گے, اولاد بھی دیں گے, مال میں برکت دیں گے. یمددکم باموال, اموال کو پہلے اللہ نے نازل فرمایا, یمددکم باموال و بنین. اگر اولاد کو پہلے مقدم فرماتے تو بندے گھبرا جاتے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی, کھلائیں کہاں سے. مال کو پہلے نازل کر دیا کہ یمددکم باموال, ہم تمہیں مال زیادہ دیں گے, وہ بنین اور اولاد زیادہ دیں گے. سبحان اللہ, کیا اسلوب, کیا ترتیب ہے دوستو. سمجھو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ولافت, اور گرو کے بارے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کے کلام سکار میں. یمددکم, اور اسی قرآن کے اسلوب کے تحت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی اماں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا خادم 10 سال کا, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کیا, اللہم بارک فی مالہ, اے اللہ اس کے مال میں برکت دے. محدثین لکھتے ہیں اس کے بعد سر والد ہی اس کے اولاد میں, مال پہلے. اسی قرآن شریف کے تحت نبی جو کچھ بولتا ہے بالکل قرآن پاک کی تفسیر ہوتا ہے. اللہ بارک فی مالہ, اللہ انس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت دے, والد ہی اس کے اولاد میں. کتنی اولاد ہوئی, 98 اولاد ہوئی, اور مال اتنا برکت کی, ہر سب کی کھجور میں ایک فصل اور ان کی کھجوروں میں 2-2 فصل آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی, واطل عمرہ, اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ انس کی عمر طویل کر دے, زندہ فرمایا. اتنا زندہ رہا, بقی تو حتی سئمت الحیات, میں اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. یہ ان کے الفاظ ہیں, حضرت انس صحابی کے الفاظ ہیں کہ بقی تو حتی سئمت الحیات, اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. بصرہ کے آخری صحابی ہیں یہ, یعنی ان کے انتقال کے بعد پورا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. اور اس کے بعد وقفر لمبہ, اے اللہ انس کے گناہوں کو معاف کر دے. جب تینوں دعائیں قبول ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ارض الرابعہ, چوتھی دعا قیامت کے دن انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ میرے نبی کی کوئی دعا میرے لیے رد نہیں ہوگی. جب تین قبول ہوئی تو چوتھی کی بھی امید رکھتا ہوں. تو اس کا نام فہم قرآن ہے کہ جو بارش کے بغیر پریشان ان کو بھی استغفار, مال کے لیے جو پریشان ان کو بھی استغفار. کیا مطلب استغفار؟ زبانی نہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے. یہ ہے استغفار کی روح, یہ ہے کہ حالت گناہ میں مت زندہ رہو, جلدی سے توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو. اور جن کے اولاد نہیں تھی ان کو بھی. اور اس کے بعد کیا فرمایا, یجعل لکم جناتی ہوں, یجعل لکم انہارا, باغات بھی ہم دیں گے اور دریا میں نہریں بھی دیں گے. ایک شخص نے کہا, حضرت میرے شادی نہیں ہوتی. فرمایا, جاؤ تم بھی استغفار کرو, تمہاری شادی ہو جائے گی. اس نے کہا, اس آیت میں تو اس کا شادی کا تذکرہ نہیں کیا اللہ میاں نے. فرمایا, جب اولاد دے گا کہاں سے دے گا بےخوف. یجعل لکم باموالی و بنین, مال بڑھائے گا, اولاد دے گا تو اولاد تیرے پیٹ سے نکالے گا. ارے بیوی دے گا تب نہ اولاد ہوگی. تو اس کا نام فہم قرآن ہے. اس کا نام یہ اس لیے, کون سا نمبر تھا بھائی؟ 11 نمبر. اور ایک نمبر آخر میں یہ ہے, ٹھیک ہے, جو فہم قرآن, جو علماء عالم دین نہ ہو اور ایسی فہم قرآن کا دعویٰ کرتا ہے, نہ کسی عالم سے پڑھتا ہے, یہ خود رو جو پودے ہیں جن کا کوئی استاد اور شیخ نہ ہو, بس سمجھ لو جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا بنانا گدھا انٹرنیشنل. لا تاخذوه بابا من لا بابا له, اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو. سمجھ لو کہ یہ مقدور نسل ہے. اس لیے جس شخص کے سے دین سیکھو پہلے پوچھو کہ آپ نے دین کہاں سے سیکھا, آپ نے کس سے تربیت پائی, آپ کس کے مربع ہیں. پہلے مربع ہونا ثابت کرو, پھر اسے اپنا مربی بناؤ. سمجھاؤ گے؟ ہاں, آج کل یہ بھی ہے, تربیت خود نہیں لے رہے ہیں کسی سے, خود مربی بننا چاہتے ہیں. تو 11 ہو گیا نا بھائی. اور 12 نمبر, میں نے عرض کیا تھا کہ حسنا کی 12 تفسیر ہے. 12 نمبر کیا ہے؟ صحبت صالحین. جس ظالم کو صالحین کی صحبت سے نفرت ہو یا پرہیز کرتا ہو یا صلحاء کی جماعت کو حقیر سمجھتا ہو, سمجھ لو کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا سے محروم ہو. صحبت صالحین سب سے بڑی حسنا ہے. یہ تو اتنی بڑی حسنا ہے کہ کتنے فاسقین صحبت صالحین سے صالحین ہو گئے. نالائق لوگ لائقوں کی صحبت سے لائق ہو گئے. اب آگے وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اب اس کی بھی تفسیر سن لیجیے بھائی, آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی حسنہ نمبر ایک, اس کو بھی شمار کیجیے. آخرت کی حسنہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک کیا مل جائے؟ جنت. نمبر دو کیا ہے؟ کہ ہولناکیوں سے سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہیں, خطرناک حالات ہیں, ان سے اللہ سلامت رکھے. یعنی یوم محشر کے ہولناک حالات سے وہ محفوظ ہو. الجنہ, دوسرا کیا؟ السلامہ من حول الموقف, سلامت رہے موقف. کیا چیز ہے؟ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ. ہول ناکیوں سے اللہ بچائے. وسوء الحساب, اور اس سے احتساب و مواخذہ نہ ہو, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لے گا کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, کیا؟ اے اللہ ہمیں ہمارا حساب آسان لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ میاں ہمارا حساب آسان لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہے عائشہ, آسان حساب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کا نام اعمال ایک نظر ڈالے اور کچھ نہ پوچھے, فرمایا جاؤ جنت میں. یہ ہے آسان حساب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدر کرنا. اور ایک حسنہ آخرت کی اور ہے, کہ ہو گئی ابھی تک تین. اچھا چوتھی حسنہ کیا ہے؟ بڑی بڑی آنکھ والی ہو رہے ہیں, گوری گوری, ترجمہ صحیح اس کا یہ, گوری گوری بڑی آنکھ والی اور پتلی سخت کالی, اور سفیدی نہایت سفیدی, سفیدی سخت سفیدی اور پتلی نہایت کالی. کیا حسنہ ہوا بھائی؟ اور پانچویں حسنہ ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا, جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہوگا. جب انسان اپنے اللہ کو دیکھے گا تو جنت بھی یاد نہ رہے گی. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو نہ حور یاد آئے گی, نہ شراب کی نہریں یاد آئیں گی, نہ کوئی نعمت نہیں یاد آئے گی, کیونکہ جب منیب نعمت دینے والا سامنے آ گیا تو کہاں نعمت یاد آ رہی. بتاؤ, جب نعمت دینے والا سامنے آ گیا, سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. مرحبا صاحب, دیکھیے, یعنی وقت پر شیر کا یاد آنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے اختر پر. بتائیے شیر کا استعمال کس وقت یہاں ہوا؟ بتاؤ, دیدار الہی کے وقت میں. تمام حدیثیں موجود ہیں کہ کسی اہل جنت کو حوریں اور جنت کی کوئی نعمت یاد نہ رہے گی جب اللہ سامنے ہوگا, ان کا جلوہ سامنے ہوگا. اس وقت کا اب یہ شعر میرا سوچیے کہ شعر کو استعمال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میرا کوئی کمال نہیں. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, جنت کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اور جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیرا. کہاں نعمت دینے والا اور کہاں نعمتیں. بہت عمدہ اس وقت شعر یہ, اس کی استعمال جو ہے مجھے مزہ خود آ گیا. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کی عاشقی سیکھ لو, ہر جگہ غالب رہو گے انشاءاللہ. جگر مراد آبادی اللہ والا شاعر با بعد میں جو توبہ کر لیا شراب سے, داڑھی رکھ لی, اور داڑھی رکھ کر یہ شعر کہا تھا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جب جگر صاحب نے داڑھی رکھی تب اپنے ہی اوپر شعر کہا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. لیکن جگر صاحب کہتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے, وہ مجھ پہ چھا گئے, میں زمانے پہ چھا گیا. کیا پیارا شعر, وہ مجھ پہ چھا گئے, میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ تعالیٰ میری آہ و درد کو میرے لیے بھی مفید بنا دے, آپ کے لیے بھی مفید بنا دے. دوستو بس یہی مقصد ہے, کھانا پینا کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا, یہ تو ہماری زندگی کے لیے دیا ہے کھانا پینا, مگر زندگی اپنی بندگی کے لیے دیا. کوئی بعض لوگ اپنے جسم کو امپورٹ ایکسپورٹ کا آخر سمجھتے ہیں, یعنی ادھر سے روٹی ڈالی اور نیچے صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ کر دیا, تو کیا ہم لوگ دفتر ہیں نعوذ باللہ, امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے ہوئے ہیں سب لوگ. ارے بھائی یہ جو کھا رہے ہو اس کے اس رزق کو روٹی سے جو خون بنے اور خون سے جو طاقت بنے, اس طاقت کو اللہ پر فدا کر دو, آنکھوں میں جو روشنی آئی خدا پر فدا کر دو, اسے نامحرموں اور امردوں کو مت دیکھو, کان میں جو سننے کی طاقت آئی قرآن شریف سنو, اللہ والوں کی باتیں سنو, زبان میں جو طاقت آئی سبحان اللہ کہو, اللہ کی گیت گاؤ, ٹانگوں میں جو طاقت آئی مسجد جاؤ, جنت عمرہ کرو, روضہ مبارک کی زیارت کرو, ہاتھوں کی جو طاقت آئی علماء سے مصافحہ کرو اللہ والوں سے, اور حضرت اسود کا بوسہ دو, یعنی ہر چیز کا حق ادا کرو. سر میں جو طاقت آئی سر کو اللہ کے قدموں میں رکھ دو. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. سر کا شکریہ خالی ٹوپی نہیں ہے. معروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا والوں, تم کو کوئی ٹوپی حاجی لا کر دے دیتا ہے تو تین دفعے شکریہ ادا کرتے ہو, لیکن جس نے سر تمہیں عطا کیا ہے, اگر سر نہ دیتا خدا تو ٹوپی کہاں رکھتے. ہاں کیا اللہ والوں کے تو اللہ اسے سلامت رکھے. اور نمبر تین نعمت کیا ہے کہ حساب نہ ہو, بے حساب اللہ بخشش کر دو. نمبر چار کیا ہے, گوری گوری بڑی آنکھ والی ہوریں بھی مل جائے. کیا ہے بھائی, اللہ کی نعمت ہے جو دے گے ہم سر آنکھوں کو رکھیں گے, اللہ کی عطا ہے. اور نمبر پانچ کیا ہے, اللہ کے دیدار کی لذت. اور نمبر چھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اور نمبر چھ کیا ہے, سات, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسان سے بخش دے. اگر عمل قابل نہیں ہے, ہمارے اعمال صحیح نہیں, تو اپنے احسان سے ہم کو فیصلہ کر دے, جاؤ ظالموں نالائق ہو لیکن میں احسان کرتا ہوں تم پر. جیسے آدمی کہتا نا پاس ہونے کا نمبر تمہارا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ممتحن جو ہے ڈائریکٹر تعلیمات کہتا ہے جاؤ ہم نے بطور احسان کے تم کو پاس کر دیا, تو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے ہم کو نجات دے دے. آج یہ تفسیر آپ لوگوں نے سن لیا, اس لیے میں نے اس کی تیاری کی, تفسیر روح المانی کی جلد نمبر دو صفحہ 91 سے آپ حضرات کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ابھی وقنا عذاب النار تو رہ گیا, وقنا عذاب النار کی تفسیر کیا ہے, وقنا عذاب النار, اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچائیے. وقنا عذاب النار معنی کیا ہے, دوزخ کی آگ سے بچائیے. کیا مطلب, جس کی تفسیر سنیے, اے احفظنا منہ بالعفو والمغفرہ, یعنی جہنم کی آگ سے ہمیں اپنی معافی و مغفرت کے ذریعے سے نجات دیجیے, حفاظت فرمائیے, دوزخ میں نہ ڈالیے, اے اللہ ہم کو آگ میں نہ ڈالیے. یہ سکھایا اللہ نے, یہ کہو اپنی معافی سے, بالعفو والمغفرہ, معافی اور مغفرت سے ہم کو دوزخ میں کی آگ میں ڈالیے, اور ہمیں ان لوگوں میں داخل کر لیجیے, ممن یدخل الجنۃ من غیر عذاب, جو عذاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں. وقنا عذاب النار. اور حضرت حسن نے اس کی تفسیر فرمائی, احفظنا من الشہوات والذنوب, احفظنا من الشہوات والذنوب, ہمیں ایسی بری بری خواہشوں سے پاک کر دیجئے, حفاظت دے دیجئے, اور ایسے گناہوں سے بچا دیجئے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں. المودیہ, المودیہ معنی پہنچانے والے, یعنی یہ فضنا من الشعبات والذنوب المودیہ الى عذاب النار، یعنی جو عذاب نار تک لے جانے والے ہیں ان سے بھی ہمیں، ان گناہوں سے بھی بچائیے. اعاذنا اللہ تعالی منا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اے اللہ جو عذاب دنیا آخرت میں دینا ہے وہ ہم کو دنیا ہی میں دے دیجئے، مگر وہاں عذاب نہ دیجئے. تو کیا ہو گیا؟ بیمار پڑ گیا، شدید بیمار. ایسا بیمار تھا جیسے کبوتر کے بچے کا پر نوچ لو تو کیسی خراب شکل ہو جاتی ہے. کھال اس کی بیماری سے بس خراب ہو چکی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے شخص تو کوئی دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو وہاں دینا ہے وہ عذاب دنیا میں دے دیجیے. آپ نے فرمایا نہایت نامناسب، بہت ہی تمہارا یہ دعا صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تعجب ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو تم دنیا میں مانگ رہے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو تم کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی. ربنا، آپ نے فرمایا یہ پڑھ، یہ دعا سکھایا آپ نے اس بیمار کو، یہ دعا سکھایا کہو ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ایسے دعا مت کرو کہ اللہ جو عذاب وہاں دینا ہے یہیں دے دو. خبردار، اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. آج بھی بعضے لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو وہاں دینا ہے ہمیں یہیں دے دو. توبہ توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب ہے تمہاری اس نادانی پر، تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ لہذا آپ نے دعا سکھایا. یہی آیت، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کی تاکہ صحیح طریقے سے یہ آیت سمجھ میں آ جائے. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ دعا، اس کے لیے دعا فرمایا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا. اس سے تین مسئلے ثابت ہوئے اس حدیث سے کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. نمبر دو اس کی شفا کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اور نمبر تین، اگر وہ کوئی نامناسب حرکت کرے تو سبحان اللہ بھی کہہ دو. تعجب کا موقع، تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہے. تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہونا ثابت ہوا. ہم لوگ اکثر بولتے ہیں سبحان اللہ، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی تعجب ہے آپ کو. تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہونا ثابت ہوا. بس آج کا مضمون ختم. اچھا بھائی، اب یہ اس کو رکھو. اب دیکھو بھائی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت خاتون نے فرمایا کہ حقیق الامت مجدد الملت نے ہر گھر کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ ایجاد فرمایا، اس کا نام دعوت الداعی ہے، تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین. وہ کیا ہے کہ روزانہ آپ لوگ اپنے گھر میں 10 منٹ کے لیے بچوں کو جمع کر لیجیے، بیوی کو بھی بیٹھا لیجیے، اور وہاں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو، ایک تسبیح درود شریف پڑھ لو، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ پڑھ لو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی آپ کے گھر میں، اور بیوی بچے اللہ کے ذکر کی برکت سے نیک بن جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو انعام سے نوازیں گے کہ ہمارے یہ شخص تنہا ذاکر نہیں تھا، سب گھر والوں کو بھی ذکر میں لگاتا تھا. نمبر دو، ایک حدیث کوئی سنا دو یا حکایت صحابہ سے کسی صحابی کا واقعہ سنا دو. مطلب تھوڑی دیر دین کی تعلیم گھروں میں ہونا چاہیے. اب آپ لوگ بتائیے، اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ شروع کریں گے؟ 10 منٹ صرف مانگتے ہیں، 10 منٹ نہیں. کیوں بھائی، 1440 منٹ ہم گھر میں رہیں اور 10 منٹ کے لیے اپنی بیوی بچوں کو کچھ نہ سنائیں؟ انشاءاللہ اس کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ دین سے مانوس ہو جائیں گے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے. سمجھ لیجیے آپ، اگر بچے نالائق ہو گئے، بیوی سب گھر برباد گناہگار ہو گیا، تو ہماری بھی نہیں چلے گی. ہم کچھ کہیں گے، بیوی بچے کچھ کہیں گے. اس لیے ہمارے ذمے او انفسکم، ہمیں بھی دوزخ سے بچانا فرض ہے، وہ اہلی کو اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانا فرض ہے، جس کا طریقہ حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا اور میرے شیخ نے بیان فرمایا کہ کم سے کم 10 منٹ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں آج سے ارادہ کر لیجئے کہ اپنے گھر میں 10 منٹ دین کی کوئی کتاب سے، حیات المسلمین، حکایت صحابہ، حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک حدیث اس سے سنا دی 1 منٹ میں، 2 منٹ میں،
اور ایک دو منٹ کسی صحابی کا واقعہ سنا دیا تبلیغی نصاب سے اور پانچ منٹ اللہ کا ذکر کر لو. ایک ہی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا. 14 تاریخ والا تو کم سے کم ایک تسبیح تو گھر والے پڑھ سکتے ہو. 2-3 منٹ لگتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور جب لا الہ الا اللہ پڑھے سب کو سمجھا دو کہ ساتوں آسمان پار کر کے یہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. یہ تصوف مستدل بھی حدیث ہے, حدیث سے ثابت ہے. تو کیا آپ اپنے بال بچوں کو اللہ میاں سے اسے دور رکھنا چاہتے ہو بھائی؟ تو لا الہ الا کے ذریعے سے کیوں نہیں اپنے بال بچوں کو بھی اللہ میاں سے ملاقات کرا دیتے ہو؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا جو ہے ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے, تو آپ بھی ملاقات کیجیے اللہ میاں سے, بال بچوں کی بھی ملاقات کیجیے, دعا بھی کر لو اللہ لا الہ الا کی برکت سے, لا الہ سے غیر اللہ سے قلب کو پاک فرما دے, الا اللہ سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے. بھائی 10 منٹ کے لیے آپ لوگ دیں گے؟ اور ابھی ایک رجسٹر میں وعدے پر اس وعدے میں دستخط کرنا ہے اور اس کی رپورٹ حضرت نے مانگی ہے. شاہ ابو الحسن صاحب فرمایا کہ جتنے لوگ تم کو یہ وعدہ کر لیں دین پھیلانے کا کم سے کم اپنے گھر والوں کو, اس کے بعد ایک کتاب ہے اشرف الخطاب, اس میں دین کے لیے کہنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ نمازی بے نمازی سے کیسے بات کریں, روزہ جو نہیں رکھتا اس سے کیسے بات کریں. اس میں سب طریقہ لکھا ہوا ہے کہ مثلاً بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے لیکن مہربانی کر کے مسجد میں آ جائیے تاکہ 27 گنا ثواب مل جائے, اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کیجیے, اپنے بچوں کو. طریقہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. دیکھو خطاب برائے فراز صاحب, خطاب برائے تاریخ نماز. اب حضرت نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں طریقہ بھی لکھ دیا. دیکھو خطاب برائے تاریخ نماز, بھائی صاحب ایک بات کہنی ہے کہ آخرت کی تباہی کے علاوہ آج کل کی مصیبت و پریشانی کا اصلی سبب ہم سب کے اعمال ہیں, اور اللہ نے فرمایا کہ مصیبتیں دور ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ سب لوگ دعائیں کریں اور اپنے اعمال درست کریں, اس لیے اس کا اہتمام کیجیے کہ نماز کے وقت میں مسجد پہنچا کیجیے. یہ نہ کہوں کہ آپ بے نمازی ہیں, اور نہ کہے گا آپ کو کیا معلوم ہم گھر میں پڑھتے ہیں. دیکھیے کیا یہ حکیم الامت کی ذات دیکھو ہے کہ آپ نماز کے وقت مسجد پہنچا کیجیے تاکہ جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں آپ بھی شریک ہوں, تاکہ جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں آپ بھی شریک ہوں. آپ دعا کے وقت میں آمین کہتے رہیے, اس طرح سب دعائیں آپ کی طرف سے بھی ہو جائیں گی. کلمہ طیبہ کی کثرت ضرور رکھیے, یہ بہت سوچیے کہ آخرت کی کیا تیاری کی ہے. ایک نمونہ یہ آپ کو مفت میں یہاں سے ملے گا, مفت کا ہے مگر مفت کا چھپا نہیں ہے, اس میں اہل خیر کے مال لگے, لیکن آپ یہاں سے ایک ایک لیجیے اور آج سے اپنے بے نمازی بھائیوں کو بے نمازی بیوی کو ہر ایک کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے. تو اس میں اور بھی تمام سب طریقے لکھے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا طریقہ, روزہ جو نہیں رکھتا اس کا طریقہ. دیکھیے بھائی صاحب رمضان شریف آ رہے ہیں یا شروع ہو چکے ہیں, اس کے متعلق خاص گزارش آپ سے کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خاص تاکید روزہ کے لیے کر دیں, اور اس کا بڑا لحاظ رکھیں کہ بلا کسی مسلمان حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں, اور اگر کسی اور شریک کی وجہ سے آپ یا آپ کے گھر والے روزہ نہ رکھ سکیں تو کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کھائیں پیئیں. بالخصوص سڑک پر بیڑی سگریٹ پان کھانا اس سے بہت سختی کے ساتھ بچیں, کیونکہ اس مبارک مہینے کی بے حرمتی ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے, اور ان چیزوں سے ضرور بچیں جو روزہ کو خراب کرنے والی ہیں. فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوا بھوکے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا مطلب کہ رمضان میں بھی ظالم گناہ نہیں چھوڑتے. جو حج نہیں کرتا اس کے لیے الگ ہے, ایک اس کو آپ لوگ لے لیجئے اور 10 منٹ گھر میں اپنا نکالیں گے سب لوگ بھائی اپنے اپنے بیوی بچوں سے ہاتھ اٹھاؤ, کون کون نکالے گا 10 منٹ؟ ماشاءاللہ سب ہر طرف ہے, تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ کیوں؟ کیوں کنجوس بن گیا؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا کنجوس کا لقب مل جائے گا اس کو. ماشاءاللہ قرار صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا. بس ٹھیک ہے, اب ایک رجسٹر ہے, کہاں ہے رجسٹر بھائی؟ اس رجسٹر پہ آپ لوگ دستخط کیجیے, اپنے اپنے پتے بھی لکھیے تاکہ میں شیخ کو لکھ دوں کہ یہ لوگ اتنے آدمی شامل ہیں. ابھی کتنی دیر ہے بھائی؟ جاؤ رجسٹر وہاں رکھو گے, ادھر لے جاؤ. جلدی سے وہاں رکھو جلدی جلدی رجسٹر ایسا کیجیے, ایک ایک آدمی آتا جائے اور دستخط کرتا جائے اور یہ ایک آدمی کتاب دیتا رہے وہاں. اللہ تعالیٰ ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائے, بس ولادت ہونے والی ہے ان کی بیٹی کو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی سچا بچہ وہ خیریت سے پار کر دے, اور چھوٹے بیٹے کو اللہ سے عزیز.
پیارے میرے والد صاحب
کون اچھا بھائی, اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفا دے. ایک عبرت کا واقعہ سن لو, عبرت. ایک شخص کو فارس گرا ہوا ہے, اس کا بیٹا ایک بیٹا کل آیا تھا, اس نے کہا کہ میرے باپ کے تمام جسم میں تھوڑے ہو گئے ہیں اور مواد نکل رہی ہے لیٹے لیٹے, کیونکہ فارس میں ایک طرف لیٹا رہتا ہے, سب کھال زخمی ہو گئی اور اتنے اتنے بڑے تھوڑے نکلے ہوئے ہیں اور میں اکیلے ان کی خدمت کہاں تک کروں, دفتر بھی جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اگر اس کے علم میں آپ کے علم میں اس کی زندگی بہتر ہے تو اسے اچھا کر دیجیے, اگر موت بہتر ہے تو جلدی سے اٹھا لیجیے اس کو. لیکن ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر بتاؤ کسی کو فالس گر جائے اور جسم میں اتنے اتنے تھوڑے نکل آئے تو کیا کوئی عورت کو دیکھے گا, لڑکوں کے چکر میں رہے گا؟ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم لوگ رحم کر لیں. آہ کر کے کہتا ہوں کہ ایسے دن کا انتظار مت کیجیے کہ خدا تعالیٰ کا انتقام نازل ہو جائے, ابھی سے سب گناہ چھوڑ دو. نہایت سعید اور نیک بخت وہ شخص ہے, خوش قسمت وہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. یہ صاحب ادھر دیکھو نا, ایسے وقت پر اس وقت کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یہ پڑھنے کا وقت ہے؟ کیوں دیکھتے ہو تم؟ اس وقت مت دیکھو کسی کو, یہ بہت تمہاری بڑی نالائکی ہے, رکھو جیب میں اس کو, ہم نہیں دیکھتے اس سب چیز. تم دوسروں کی وجہ سے اپنا دل خراب کر رہے ہو. سن رہے ہو, کہتا ہوں کہ اپنے حالوں پر رحم کر لو, خاص کر جو دینی ماحول میں رہتے ہیں, بہت زبردست ذمہ داریاں ہیں ان دوستوں کی جو رات دن خانقاہ میں رہتے ہیں, کہ اپنے اعمال سے اپنے اخلاق سے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنو اور جلد اپنی حالت کو درست کر لے. ہر شخص جس کو اللہ دیکھو نا ہنسنا مل گیا, نیک صحبتیں جن کو نصیب ہیں, جن کو اللہ نے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائی, وہ بھی اگر کہتے گناہ نہ چھوڑے کیا حال ہوگا اس کا؟ اس لیے دوستوں, بزرگان دین اور ایسی محافل میں جو جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمت سے کام لو, اور جب کوئی خاص درد کی بات کہی جائے اس وقت حرام ہے اس شخص کے لیے جو رفیق بنتا ہے اور اس وقت میں ادھر ادھر دیکھنے لگے یا کوئی خط پڑھنے لگے. تم کو اپنی فکر زیادہ ہونی چاہیے, کیوں وکیل بنے ہو؟ واپس کر اس کو پرچہ, جس کو پرچہ دینا ہو دوسرے کے ذریعے سے دو. ایک شخص کا تم نے محروم کر دیا اس وقت میں, جو بجائے میری بات سننے کی خط پڑھ رہا, بدھو اپنا نقصان کرتا ہے دوسروں کی اصلاح کی. بھائی رجسٹر لگایا, بس جلدی جلدی دستخط کراؤ اور یہ کتاب ایک طرف یہاں کتاب دینا شروع کرو, یہ بھائی اشرف الخطاب اور دعوت الدائی دونوں دینا شروع کرو.
اور اس میں پتھر بھی برسا ہے, پتھر بھی برسا ہے, یہ انتہائی غضب الہی کی علامت ہے. کیونکہ جب زمین کو الٹ دیا تو یقین مر جاتے سب, لیکن مرے ہوئے کو مارتا اس وقت ہے آدمی جب انتہائی غضب ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا شدت غضب معلوم ہوتا ہے. اس پہ لکھا اس پر پتھر, اور ہر پتھر پر ان کا نام مجرمین کا تھا, ان بدماشوں کے نام ہر پتھر پر. انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومتن عند ربک للمسرفین, مسومہ تھے, ہر ایک پر ان کا نام لکھا ہوا,
اس میں لکھا ہوا تھا, اسی کے پڑھا جس کا نام لکھا تھا اسی کے پڑھا ہوا.
اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب بستی نہیں الٹی جائے گی مگر عقل پر عذاب آ جائے گا, دل الٹ دیا جائے گا, دل پر عذاب آتا ہے, ان کا دل میں سلامت نہیں رہ سکتا, قلب سلیم ایسے شخص نہیں رہ سکتا, اس کا دل الٹ جاتا ہے. دل کے الٹنے کیا مانے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کی راہ اس کو نصیب نہیں ہوتی اور بدبودار راستوں میں ہر وقت گزرنے کے لیے بے چین رہتا ہے, ہر وقت متلاشی کوئی گو رہتا ہے, کوئی پیخانہ ہر وقت بے چین رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم, یہ لوگ اپنی خبیث شوق اور عادت میں اور نشے میں اندھے ہو رہے ہیں, تو اس کے نشے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی گئی زنا کے نشے پر کسی گناہ کے نشے پر آپ کی زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اندازہ کرو کہ کتنا خطرناک نشہ ہوتا
ہے.
وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو اس نشے میں من کے مریض ہیں. اس لیے کبھی بے فکری مت کرو، جو بے فکری کرے گا اس مرض سے بچ نہیں سکتا، اسی حالت میں مرے گا.
اللہ
حضرت فرماتے تھے شاہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑی ہمت سے مر جاتا ہے، انتہائی ہمت اور توانائی جان کو قربان کرنے کا جذبہ اللہ عطا کر دے.
اللہ سے تعلق کرو
بس،
دعا بھی کرا.
کتنی بڑی چیز ہے. اچھا جب اس آیت کی طرف میں نے تلاوت کی تو میں نے یہ دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے لوگوں کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قسم کیوں کھائی. میں نے سوچا شاید مفسرین نے کچھ لکھا ہوگا، سب تفسیریں دیکھی، کسی نے اس طرف نشاندہی نہیں ہوئی. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ یہ آپ نے یہ آیت نازل فرمایا اور مجھے کتابوں میں میں نہیں پا رہا ہوں اور نہ اتنا طاقت ہے کہ ساری تمام اور بڑی بڑی دو چار تفسیریں جو اپنے پاس تھی. تو فوراً دل میں بات آئی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ میٹنگ ہوئی تھی آپ کے قتل کی مجلس شورا میں، جس میں اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے. بعد میں اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور اس شورا کے ہر ہر ممبر کو اٹھا کے پٹکا اور بے گھوسا دے لات مارا ان کو. حضرت عمر رضی اللہ پورا انتقام دیا بھی ہم وقتوں تم نے ہمیں ایسے خبیص مشورے میں شامل کیا تھا. تو چونکہ آپ کی حیات کو یہ مٹانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو نشہ دو قسم کا ہے، ایک باہی ایک جاہی. قریش مکہ کو جاہی نشہ ہے اور قبر میں تم کو آپ کے چراغ نبوت کو بچھانا چاہتے ہیں. لیکن جب باہی نشے والوں کو جو قوت باہ میں اور شہوت رانی میں اپنے نشے میں مدہوش تھے اور میرے پیغمبر کے خلاف فرشتوں تک کو نہیں چھوڑا، جا کے وہاں پہنچ گئے اس بدماشی کے لیے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، میں ان کو پر عذاب کے لیے آیا ہوں، لیکن حسین کی شکل اس لیے دیے تاکہ مزید ان پر عذاب ان کو عذاب ہو لگ کے ہماری طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا ایک پر ماریے سب کے سب اندھے ہو گئے. فتح مسنا آئی نہ ہوں، فتح مسنا آئی نہ ہوں، میں نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. فضوق کو عذاب سکھو میرے عذاب کو. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے ہم نے اس قوم کو کے شر سے اپنے نبی کو بچایا عذاب نازل کر دیا، اسی طریقے سے ان کے نشے باہی کو ہم نے بامراد نہیں انہیں دیا ذلیل کر دیا. ان کا نشے جاہی جو ہے یہ آپ کے چراغ نبوت کو نہیں بلا سکتے، اس لیے آپ کی زندگی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی اور حیات کی قسم ہے، یعنی آپ کی حیات کی ضمانت اور ذمہ داری میرے ذمہ. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جیسے میں نے ان باہی اور بری خواہش والوں کو ہلاک کیا، ان کو قبر والوں کو بھی میں ویسے ہلاک کر دوں گا. یہ مناسبت ہے، قسم اس لیے کھائی گئی. تو میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے پیش کیا تصدیق کی ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے بھائی میری رائے صحیح بھی ہے یا نہیں، خود ہی میاں مٹھو کیوں بن جائے. تو الحمدللہ آج تک کسی عالم نے نہیں کہا کہ اس میں اس سے کوئی اور بہتر جواب ہو سکتا ہے.
بہت رب تو بہت قائم ہو گیا، رب تو قائم ہو گیا.
جی میر صاحب نے بتایا کہ اس شعر کی فٹنگ آج جو ہوئی ہے ایسے موقع پر کہ جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی کوئی نعمت یاد نہ آئے گی، کیونکہ نعمت دینے والا سامنے ہے. جو نعمت جو حسن کا خالق ہے، جو حوریں پیدا کر سکتا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا، ان کے جمال کا کیا عالم ہوگا؟ جو خالق جمال ہوگا، خاص صاحب جو خالق جمال ہوگا اس کے جمال کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کوئی نعمت یاد نہ آئے گی. اس پر میرے یہ شعر کا استعمال کہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اچھا بھائی اب آپ لوگ کیا سن اس پر بات کی خطوں سے مسرنے والی لاشوں سے اور پیخانے اور پیشاب کے مقامات سے نجات پتہ ہوتا ہے. میں معلوم ہی جیسے بعض علماء پر عشق جو غالب ہوتا ہے نا، عشق جو ہے طبل کی طرح بھی بھول جاتا ہے، اور حسن جو ہے وہ اپنا عشق اگر کو چھپاتا پھرتا ہے.
دشن میں کھوتے ہیں میں اللہ کا بادشاہی بن چکا ہوں اور میں نیک رفتار ہو چکا ہوں.
باز سلطانم باز سلطانم گشم میں باز سلطان ہو گیا یہ نہیں فرمایا ہونے والا ہوں باز سلطانم گشم میں باز سلطان ہو چکا نیکو پیم میرے اخلاق بہتر ہو گئے فارغ از مردارم و کرگس نیم میں مردہ کھانے سے نجات پا گیا مردوں کے عشق سے میں نجات پا گیا فارغ از مردارم میں مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا ہوں. کیا مطلب کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا مردوں کے ساتھ دل لگانے سے. فارغ از مردارم ہوں کرگس نیم اے دنیا والو اور جلال الدین کی روح کرگس نہیں ہے. رازام کیا کہنے مثنوی میں نے شہد سے پڑھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بس
دیکھیے شراب یہ خوب کیا
شراب میری الحمد للہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد سے لے کے 11 بجے دن تک میری شرح سنتے رہے. وہ شرح میں نے عرض کر دیا کہ یہ شرح میرے دل میں آئی میں آپ کی سے تصدیق چاہتا ہوں کہ میں نے صحیح سمجھا یا نہیں. حضرت اشکبار ہو گئے جب حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سنتے سنتے میری شرح کو. تب میں نے یہ شعر بزبان حال پڑھا وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم. آؤ آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلیں دیارے دار دار والے نہیں دار وسن کیا جانے بیچارے بچے یعنی جان دینا دار پر جان نکالی جاتی ہے سوئی چلتی ہے پھانسیاں ہوتی ہیں. آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلیں سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کب شارٹ کٹ راستہ جان دے تو اللہ پر بس ہو گئے پہنچ گئے وہاں. تو حضرت کا مجھے یاد ہے کہ بہت ہی خوش ہوئے حضرت بہت خوش ہوئے دعا تھا
بزرگوں کی دعائیں
بس میرے ساتھ میرے پاس دولت ہی یہی ہے. ہم نے کہا محنت کی مجاہدہ کچھ نہیں کیا لیکن بزرگوں کو نہلانا دھلانا وضو کرانا ان کے سر پر تیل کی مالش سب تشدید ہیں ہمارے دوست احباب. یعنی حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب کا یہ فرمانا اپنے بڑے بھائی اسرار الحق سے کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ پہلے زمانے میں مرید شیخ پر کس طرح فدا رہتے تھے وہ تاریخ کتاب والی میں نے اختر کی حیات میں دیکھی ہے. کاش کی اسرار الحق صاحب زندہ ہوتے تو میں ان سے کہلاتے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا نام لے کر کہا بھائی صاحب نے تمہارے لیے یہ فرمایا کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ شیخ پر کس طرح فدا ہوتے ہیں لوگ میں نے عملی طور پر اختر کو دیکھ لی. اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں اپنے سسرال سے 11 بجے رات کو چلا ریل سے حضرت یہاں 1 بجے پہنچا. سوچا کہ رات بھر ہی لے جاؤں مسجد میں سو جاتا تھا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا اور مسجد میں سانپ اور بچھو اور وہ باؤلی تارا عجیب سناٹا وہ تو روشنی بھی نہیں روشنی بھی نہیں لیکن میں حضرت کو معلوم ہوا کہ حضرت تو اعظم گڑھ پر شروع لے گئے. اب بتائیے 25 میل وہاں سے آگے پھر دوبارہ اسٹیشن گئے 1 بجے اب 3 بجے ریل سے پھر پہنچے وہاں 4:30 بجے پہنچے ابھی 1.25 گھنٹہ اذان میں حضرت سو رہے ہیں مولانا واقع صاحب سے دونوں کی چرپائی ہیں پاس پاس. اب میں منتظر ہوں کہ حضرات اٹھیں تو میں مسافر کروں. حضرت کا مزاج تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر اللہ 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 ہر 10 منٹ پر جاگ جاتے تھے ہر 20 منٹ آدھے گھنٹے پر ایک ایک کیفیت ہوتی تھی پھر اللہ 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 پھر سو گئے خراٹے کی آواز بھی آ رہی ہے اور پھر اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے. پھر حضرت نے سے میں نے آواز سنی کروٹ لیا اللہ 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 تو میں نے کہا حضرت السلام علیکم ہیں اس وقت کیسے آگے والے بچہ میں نے کہا کہ سبا وہ لطف بگو آ غزال رانا رہا اے سبا اس ہرن سے کہہ دو اے سبا اس ہرن سے کہہ دو سبا وہ لطف بگو ازراہ کرم وہ لطف بگو آ غزال رانا رہا اس ہرن کے کان میں اے سبا جا کر یہ کہہ دے کہ سر بکو ہو بیابا تو دادا ہی مارا کہ سر بکو ہو بیابا کہ میرے سر کو تم نے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں دوڑایا کہ سر بکو ہو بیابا تو دادا ہی مارا. بس حضرت اس وقت مولانا رخصہ بھی جا گئے اب کچھ نہیں بولے گی جو کچھ دل میں سمجھا حضرت آئے فدا ہو گئے اس وقت میری سے رات بھر کی اس پر مولانا رخ صاحب. اب انہوں نے حضرت سے تنہائی میں گفتگو اور مولانا رخ صاحب ایسے ضبط کے آدمی ہیں کہ کچھ بھی ہو کہتے ہی نہیں زبان سے لاکھ تعریف کوئی میری کرے مگر حضرت نہیں تعریف کرتے کبھی, خاموش رہتے ہیں. اس دفعہ آپ کی دو ایک دفعہ فرما دیا کہ بھیا بنگلہ دیش میں ان کے بڑے بڑے علماء ان سے بیٹھے ہیں, مجھ سے تھوڑا سا اور مولانا حنیف صاحب کو ملتان خیر مدارس کے محترم کو فرمایا کہ ان کی تقریر کرایا کرو, اختر کی تقریر مدلل ہوتی ہے, طلبہ کو فائدہ پہنچے گا. یہ حضرت نے, لیکن عام حالات میں حضرت خاموش رہتے ہیں, بلکہ کوئی فیہ نظر نکال دیتے ہیں کہ ساری مسجد میں 100 نمبر تھے تم کو 90 ملیں گے, 10 کس لیے کٹ گئے, وہ جو لال پٹی ہے.
بھلائی کے لیے.
تو آپ سنیے, ڈاکٹر محمود سے میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ حضرت میں سے آپ لوگ میری کچھ نہیں کہتے, آپ تو ہماری تقریر پر واہ واہ کرتے ہو, بھی میرے شیخ کو بھی تو سناؤ واہ واہ, کہو کہ اختر کی تقریر سنی بہت مزہ آیا. کہیں کہ میاں سنو, تمہارا حضرت تمہارے غائبانہ طور پر ہر ایک سے کچھ کہتے ہیں, لیکن آپ ہی سے اعتراف نہیں کرتے, یوں کر کے کہا ڈاکٹر نے لکھنؤ والی ادا دکھائی, مگر آپ ہی سے اعتراف نہیں کرتے. اللہ مرحوم کو بخش دے. فقرار صاحب سے عادت سنیے, حضرت نے پھول پوری حضرت سے نوائے سرگوشی کی بڑی دیر تک, اس کے بعد بس شاہ عبد الغنی صاحب نے تھوڑا تھڑک اٹھے, تھوڑا اختر مبارک ہو, تمہارے رہنے کا انتظام مولانا رواق صاحب نے کر دیا میرے پاس, ہردوئی سے تمہارا اخراجات بھیجیں گے, اور بس تم میرے پاس رہا کرو اور میری باتیں نوٹ کیا کرو. تو حضرت نے دیکھ لیا کہ حضرت کو رحم آ گیا کہ یہ بیچارہ اتنا تڑپتا ہے, تو کیا اس کو دواخانے میں شیشی بوتل میں لگاؤ, شربت گلے بنفشہ اور لوگ سبستہ میں چٹنی میں پھنساؤ اس کی روح کو. تو حضرت نے فوراً وہاں سے ماہانہ میرا مقرر کر دیا, اور پہلا چندہ حضرت نے اپنا لکھا, ابرار الحق اور اپنا چندہ شیروانی صاحب سب پیر بھائیوں کو لگا دیا. اس طرح سے میرا کام ہو گیا الحمد للہ. اس لیے میرا شیخ ابرار میرے بہترین محسن ہیں, حضرت والا دامن برقع بہت قدیمی محسن. اب تنخواہ بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے, 60 روپیہ
بہت ہی سال بہت ہی.
اور حضرت نے اس کی فرمایا ابھی حال میں کہ جس نے 60 روپے کو گزارا کیا ہو اس سے تم کیا لالچ کی توقع رکھتے ہو, جو دنیا کو کیا خاطر ملائے گا.
بہت 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 بہت
کیا کہیں, بس جب ان باتوں کو پیش کرتا ہوں تو دل عجیب کیفیت ہوئی, جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشاں تو پیچوتا کھاتی ہے میری جان, جو پوچھے گا کوئی یہ مجھ سے آ کر کہ کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر, ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا, نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا. آپ جانتے ہیں شیخ کی کیا کیفیت ہے. بھائی آپ لوگ بس سب ہو جائیں گے
جزاک
اللہ خیر.